الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور یہ آیت میں نے برکت کے لیے پڑھی ہے. اصل میں صرف ایک بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں جو صفت بیان فرمائی ہے وہ ان کا حلیم ہونا ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ایک نبی کی دعا کے جواب میں فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو حلیم ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس صفت کا ذکر ہے. لعلیم حلیم بھی آیا ہے، علیما حلیما بھی آیا ہے، تو اللہ رب العزت کی یہ صفت بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی اللہ رب العزت نے یہ صفت عطا فرمائی ہے. ہمارے ہاں کے اعتبار سے اس کے معنی عام طور پر بردباری کے لیے جاتے ہیں، اور اس شخص یہ صفت جس شخص میں ہوتا ہے کہ بہت ہی حلیم آدمی ہے، یعنی دوسروں کی ایزاؤں پر صبر کرنے والا، برداشت جس شخص میں ہو بہت زیادہ، قوت برداشت والا، اس کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے بھی قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے، عام طور پر علیما حلیم، حلیم فرما، علیما حلیما، اللہ تعالی علیم بھی ہیں حلیم بھی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. علم کے ساتھ حلم کا ہونا یہ انسان کو زینت بخشتا ہے. اگر ایک شخص عالم ہو لیکن اس میں صفت حلم نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ پھر اس کی زینت میں بہت کمی ہے. لیکن اگر علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہو، بردباری ہو، لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ، قوت برداشت، غصے کو پی لینے کی صفت، یہ اگر اس میں ہوتی ہے تو یقیناً اس کو چار چاند لگ جاتے. اللہ رب العزت جو علیم بھی ہیں، کون سی بات ایسی ہے جو اللہ کے علم میں نہیں؟ نہ صرف وہ ظاہری باتوں کو بلکہ ہماری اندر کے بھیدوں کو اور رازوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ وہ باتیں جو ابھی ہمارے دل میں ہی ہیں، زبان تک بھی نہیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ ان رازوں سے بھی واقف ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو اور جانتے بوجھتے بھی وہ حلیم ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ رب العزت کو علم بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی صفت حلم کے ساتھ متصف ہے اور اپنی صفت حلیمی کا اظہار فرماتے ہیں کہ انسان، اس کے بندے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ تعالی کی صفت حلم ہی ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالی عذاب نہیں بھیجتے. ورنہ اگر ہم غور کریں تو کون سا گناہ ہے جو آج امت میں موجود نہیں، اور کون سی نافرمانی ہے جو ہم کرنے سے چوکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، برداشت ہے، تو سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی صفت حلم پر قائم ہیں اور پکڑ نہیں فرماتے، عذاب نہیں دیتے. تو یہ بڑی عجیب صفت ہے اللہ رب العزت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ صفت عطا فرمائی. چنانچہ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں ان کی اس صفت کو ذکر بھی کیا گیا، جیسے کہ میں نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی تھی اپنے لیے اولاد کی، ایسی عمر میں کہ جب عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خوشخبری دی کہ غلام حلیم کی انہیں خوشخبری دی گئی. اس سے پتہ چلا کہ جو نبی دنیا میں آنے والے تھے ان میں یہ صفت خاص طور پر ہوگی حلم کی. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر ضبط کا مظاہرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اللہ کے راستے میں قربانی کا جو واقعہ ہے جس کی یاد میں آج تک ہم قربانی کا دن مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اللہ کے حضور اصل میں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر ذبح ہونے کے لیے برداشت کر لیا، حالانکہ انہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے میرے والد محترم، آپ وہ کام کیجیے بس. تو یہ حلم ہی کی تو بات ہے، ورنہ عام طور پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور ان کے بہت سے واقعات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اس لیے تاکہ امت میں یہ صفت حلم آ جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج جتنی ضرورت اس صفت کو عام کرنے کی ہے کہ پورے معاشرے میں عدم برداشت اور برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، مرنے پر تل جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے سارے حالات ہیں، تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم میں حلم ہو، بردباری ہو. پھر بعض لوگ ایسی باتیں دین کے بارے میں کرتے ہیں کہ آدمی کا خون کھولنے لگتا ہے، لیکن ان کی باتوں کو بڑے حوصلے کے ساتھ سن کر اور پھر آدمی ان کو صحیح جواب بھی دے اور طریقے سے دے، یہ بڑی بات ہے. تو جس عالم دین کے پاس اللہ نے جس عالم دین کو یہ صفت عطا فرمائی ہو کہ وہ لوگوں کی تلخ اور ترش باتیں بھی سنے اور پھر حوصلے سے سننے کے بعد اس کا صحیح جواب بھی دے، یعنی آپے سے باہر نہ ہو جائے، الٹی سیدھی بات نہ کہنی شروع کر دے، ورنہ سارا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اور خاص طور پر آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. اور لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم عطا فرمایا ہے انہی سے اس بات کا تقاضا بھی زیادہ ہے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، تاکہ لوگوں کی نرم گرم باتوں کو سن کر صحیح حوصلے کے ساتھ ان کو جواب دیں اور ان کو دین حکیم کی طرف لانے کی پوری پوری کوشش کریں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات قرآن مجید میں بے شمار ہیں کہ انہوں نے کافروں کی سخت باتوں کے جواب میں بھی کوئی پلٹ کر ان کو گالی نہیں دی، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کہی، حتیٰ کہ قوم نے کسی نے بے وقوف کہا، کسی نے جاہل کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اور کیا کچھ ان کو نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو جواب دیا وہ اتنا ہی تھا کہ لئی سبھی صفاحتن، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، ولیکن رسول رب العالمین، لیکن اللہ کی طرف سے رسول ہوں. تو جواب اس طرح سے دیا کہ جس سے دوسرا آدمی مشتعل نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صفت حلم سے نوازا تھا خاص طور پر، اس لیے ہمیں اپنے اندر اس صفت کو بدرجہ اتم لانا چاہیے، لوگوں کی باتوں کو سنیں اور سننے کے بعد ان کو اچھے انداز میں جواب دیا جائے. مختلف واقعات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر ہمیں عبرت پکڑے اور اپنے اندر ان صفات کو لائیں. جیسے کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے چھٹے پارے میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہاں سے اس کو ذکر کیا ہے، اور تقریباً پونے رکوع تک جو ہے اس واقعے کو ذکر کیا. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے جن دو بھائیوں کا ذکر کیا ہے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا، اور قابیل جو ہے وہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن حابیل کے اندر ایسا حوصلہ تھا کہ اسے پتا تھا کہ میرا بھائی مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تو اپنے ہاتھ بڑھائے گا میری طرف تاکہ مجھے قتل کر دے, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, تاکہ تو مجھے قتل کر دے, ما انا بباسط, میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا مارنے کے لیے, ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, تاکہ میں تجھے قتل کر لوں, یعنی اس مقصد کی خاطر میں اپنا ہاتھ تیرے آگے نہیں کروں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے در پہ ہو جائے, اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اپنا دفاع کر سکتا ہے آدمی, اور جب اپنا دفاع کرے اس دفاع کے اندر اگر دوسرا مارا جائے تو شرن گناہ بھی نہیں, اور یہ خود اگر مر جائے تو انشاءاللہ شہید, اگرچہ اپنے دفاع میں اس نے بھی ہتھیار اٹھایا, کیونکہ ہر آدمی فطرتاً اپنا بچاؤ تو کرنا چاہتا ہے. تو اگر اپنے بچاؤ میں, اپنے دفاع میں کسی شخص نے ہتھیار اٹھایا اور دوسرے آدمی نے اس کو قتل کر دیا, تو یقیناً یہ شہید, اور اگر اس نے اس کو مار دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں, بشرطے کے دفاع میں ہو, اور اگر صبر سے کام لے تو یہ بڑے حوصلے کا کام, یہ بڑے حوصلے کا کام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا کہ باوجود اس کے کہ سارے ایسے فتنہ فساد کرنے والے لوگ جنہوں نے اس وقت آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں, اور بس صاحب اکرام نے یہ فرمایا بھی کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کو یہاں سے بھگا دیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا. فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک شخص کبھی قتل ہو, اور بالآخر شہید ہو گئے مظلومانہ, لیکن کسی کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھایا قتل کرنے کے لیے, نہ خود اور نہ کسی کو حکم دیا, ورنہ اگر وہ حکم دیتے تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو ان کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے. تو یہ بڑے حوصلے کی بات, اگر کوئی آدمی اس حوصلے سے کام لے سکتا ہے, صبر کر سکتا ہے, تو یہ افضل ہے, لیکن اگر اپنا دفاع کرنا چاہے تو شریعت نے اس کا بھی حق دیا ہے, ناجائز نہیں. بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نیک صالح بیٹا تھا حابیل, اس نے یہی کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں ایسا کام نہیں کروں گا, بلکہ فرمایا کہ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بھی تو لے لے, اور جو تیرے گناہ وہ تو ہیں تیرے ذمے, فتکون من اصحاب النار, لیکن جب تو ایسا کرے گا تو اصحاب نار میں سے ہو جائے گا, دوزخی ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو بیٹوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اور بعد میں پھر یہی کیا اس نے کہ یہ جو نیک صالح بیٹا تھا یہ حابیل, یہ آرام کر رہے تھے, سوئے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس طرح سے اس نے قتل کر دیا پتھر مار کے کہ وہ بےچارے چوں بھی نہ کر سکے, اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. لیکن چونکہ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا, اس لیے یہ معلوم نہیں تھا کہ اب کریں کیا, اس لاش کا کیا کریں, پہلا قتل بھی تھا پہلی موت بھی تھی, تو اس لیے سوچ میں پڑ گیا کہ اب کروں کیا. تو اللہ رب العزت نے دو کوے بھیجے رہنمائی کے لیے, وہ دونوں کوے آ کر لڑتے رہے, فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, وہ دونوں نے لڑائی کی آپس میں, ایک کوے نے دوسرے کو مارا, اور پھر اس نے زمین کھود کر اس کوے کو جو مر گیا تھا دبا دیا. اللہ نے قرآن مجید کو ذکر فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءت اخیہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, اب افسوس کرنے لگا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں, اس نے کم از کم اپنے بھائی کو مارا اور مار کے زمین میں دفن کر دیا, میں تو اس سے بھی بدتر ہوں. تو بہرحال اس پر بعد میں اس نے پھر اسی طریقے سے حضرت حابیل کو زمین میں جو ہے وہ دفن کر دیا. تو اس واقعے کے اندر اصل میں جو چیز ہے وہ یہ کہ آدمی حوصلے سے کام لے, حلم سے کام لے, بردباری سے کام لے, یقیناً اس نے تو بہت اشتعال دلایا. اور یہ قتل تھا بھی ایک عورت کی خاطر. ابتدائی زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز تھا. حضرت آدم و حوا کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا ایک لڑکی، یعنی جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے. تو جو ایک ہی مرتبہ میں پیدا ہوتے تھے ان میں آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا. تو بڑا لڑکا بعد میں جو لڑکی پیدا ہوئی دوسرے حمل سے اس لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا تھا. تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی یہ اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا. حضرت آدم چاہتے تھے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ، یعنی قابیل یہ چاہتا تھا، حضرت آدم چاہتے تھے کہ اس کا نکاح حابیل سے ہو شریعت کے قاعدے کے مطابق. بس اس بنا پر جو ہے وہ آپس میں جھگڑا ہوا، لیکن حضرت حابیل نے اس جھگڑے کا کوئی جواب نہیں دیا. اللہ رب العزت نے بلکہ حضرت آدم کے ذریعے سے یہ پیغام بھی دیا کہ ان دونوں بھائیوں سے کہو کہ قربانی پیش کریں اللہ کے حضور. تو انہوں نے جو بھی اچھی چیزیں تھیں، حضرت حابیل نے عمدہ سے عمدہ دمبا اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں، اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جو بھی چیز تھی اس کو ایک اونچے مقام پر پہاڑی پر رکھ دیا جاتا تھا، اور ایک آگ آتی تھی آسمان سے جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا تھا تو وہ جل کر خاک ہو جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی اس کو قبول کر لیا گیا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ ویسے کا ویسی پڑی رہتی تھی. اب جب دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں وہاں رکھ دیں جس کو اللہ نے شروع میں ذکر فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تقوی والوں سے. تو حضرت حابیل نے بہت عمدہ اپنی طرف سے جو بھی بہتر سے بہتر وہ پیش کر سکتے تھے قربانی کے لیے اس چیز کو پیش کیا، اور اس نے قابیل نے بددلی کے ساتھ الٹی سیدھی چیزیں جو ایک تو قربانی کے لیے رکھی، اور دوسرا یہ کہ دل میں سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو کروں گا میں وہی جو میں چاہتا ہوں، چاہے میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو. اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو اس پر وہ غصہ ہوا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی. تو قابیل نے فرمایا قال انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ اللہ سے جو اس سے ڈرتا ہے اس کی قربانی قبول کرتے ہیں. تو بہرحال اس پورے واقعے کے اندر اصل میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ حضرت حابیل کی طرح تم اپنے اندر صفت پیدا کرو کہ تم اپنے ہاتھ دوسروں کے قتل کے لیے مت بڑھاؤ، کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، ورنہ اشتعال دلانے والے اشتعال دلائیں گے، تمہیں کوئی گالی بک دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہی ہے ایسا کہنے والا کرنے والا تو کم از کم حوصلے سے کام لو، اس کی برے عمل کا جواب برائی سے مت دو. امید تو یہ ہے کہ تمہارے اس صبر کی وجہ سے ہی اللہ نے چاہا تو وہ دشمنی ختم ہو جائے گی، لیکن بالفرض اگر نہ بھی ختم ہوئی اور اس نے زیادتی کی تو اس زیادتی کا بدلہ اللہ تعالیٰ لینے والے. تو اس لیے ایک تو یہ، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو باقاعدہ فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل اور بڑے حلیم تھے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے خود والد نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آئے اور تم نے بت پرستی سے یا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آخر میں جب یہ سمجھ لیا کہ باپ ماننے والا نہیں ہے کسی طور پر، تو صرف آخر میں کہا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی، یعنی آخر میں کہا. یعنی آج بھی یہی شریعت کا تقاضا ہے کہ والدین اگر دین پر نہیں چلتے تو تمہارا کام یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ تین مرتبہ آسانی کے ساتھ محبت سے انہیں سمجھا دو، طریقے سے بات بتا دو، اگر بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سلام علیک کہہ دو، یعنی وہاں سے پھر اپنا راستہ بدل لو. سأستغفر لك ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے پھر بھی استغفار کروں گا. تو چونکہ یہاں یہ فرمایا تھا اس لیے دوسرے مقام پر یعنی گیارہویں پارے میں اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ بھئی مشرکین کے لیے یا کافروں کے لیے استغفار بھی نہ کیا جائے. تو اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں استغفار کرتے تھے, لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے استغفار کرنا بھی جائز نہیں ہے تو وہ اس سے رک گئے. پھر اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ کفار کے لیے مشرکین کے لیے استغفار نہیں کرنا چاہیے. یہ مغفرت کی دعا جو ہے صرف اہل ایمان کے لیے, مسلمان مرد ہوں یا عورتیں ہوں, ان کے لیے کرنی چاہیے. اسی لیے جب کہیں ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس میں عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, یہودی بھی ہو سکتے ہیں, ہندو بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس میں یہ کہ اللہ جو مسلمان مرد و عورت ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. باقی کے معاملات اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھیں گے, جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کریں گے. تو بہرحال ہمیں یہ سبق دیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس میں ذکر فرمایا. اور ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے غالباً بارہویں پارے میں بھی اس صفت کو ذکر فرمایا. ایسے ہی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تو تبلیغ کا زمانہ ہے. بعد میں فرمایا کہ عمر تو تھی تقریباً 1050 سال یعنی 1050 سال. اس میں سے 950 سال جو ہے یہ صرف تبلیغ کا زمانہ ہے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں 20 پارے میں کیا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. الف ہزار کو کہتے ہیں ہزار سال, اللہ 50 50 اس میں سے نکال دیں تو 950 سال کا ذکر تو خود قرآن مجید نے کیا. اور باقی دوسری روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ 1050 سال کل عمر تھی, اس میں سے 950 سال صرف تبلیغ کا زمانہ تھا. اب آپ سوچئے کہ کس قدر حلم, کس قدر برداشت. 1-2 سال کی بات نہیں ہے. اور سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ذکر بھی کیا, دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے, بار بار میں نے ان کو دعوت دی تیری طرف لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے التجا کی کہ یا اللہ میں نے 950 سال تک اپنی قوم کو تیری طرف بلایا. اور یہ بھی کہہ چکے ہیں, یا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا, مجھے مال نہیں چاہیے. دوسرے انبیاء علیہ السلام فرما کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, ہم تم سے اجر کے طالب نہیں ہیں, ہم جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بلانے میں یہ نہیں ہے کہ تم سے کسی مال کے طالب ہیں یا اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ گے تو ہم تم سے اجرت طلب کریں گے, نہیں. یہ نجری الا علی اللہ, ہماری اجرت تو اللہ, اجر تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں. اس سے پتا چلا کہ اخلاص کے ساتھ پوری انہوں نے دعوت دی اور 950 سال تک دعوت کا دیتے رہنا. اور پھر کئی نسلیں ان کی ختم ہو گئیں, دوسری آ گئیں, جوان ہو گئیں, ان کو دعوتیں دیتے رہے اور قوم نے یہ کیا کہ ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چٹائی میں لپیٹ کر مارا کرتے تھے, اتنا مارتے تھے کہ اپنی دانش میں سمجھ لیا کرتے تھے کہ ہم نے انہیں ختم کر دیا. اور بعد میں پھر چونکہ ابھی زندگی باقی ہوتی تھی نوح علیہ السلام, پھر تبلیغ کے لیے پہنچ جاتے تھے. تو یعنی کتنے مظالم برداشت کیے اپنی قوم کے, لیکن اس کے باوجود حلم کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. قوم نے مذاق بھی اڑایا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کی گئی. کلما مر علیہ قوم سخروا من, جب بھی قوم وہاں کے بڑے وہاں سے گزرتے مذاق اڑاتے تھے, لو گئی اب کشتیاں چلیں گی زمین پر, یہاں کون سا سمندر ہے, یہاں کون سا پانی ہے جس میں کشتی چلائیں گے. یہ اب اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو تو اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے حکم دیا, نبی کا تو کام یہ ہے کہ بنانا شروع کر دیا. ویسنا الفلک, کشتی ایک بنانی شروع کر دی حضرت. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے, مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو میاں یہ جو ہے اب کشتی چلائیں گے. کشتیوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر وہ ساحل سمندر کے قریب ہی بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کو ان کو سمندر میں اتارنا آسان ہو, لیکن یہ بیچ شہر میں جہاں رہتے تھے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا, اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے. لیکن جب معاملہ بالکل سر سے اوپر ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے وفارت تنور فرمایا, تنور ابل پڑے پانی سے. بعد نے کہا کہ سب سے پہلے جو پانی آیا وہ ایک تنور ہی سے ابلنا شروع ہوا, اور بعد میں پھر زمین کے ہر حصے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ساری زمین میں پانی ہی پانی ہو گیا. اور یہی وہ موقع تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لڑکے نے جو کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے یہ کہا کہ یا آسمونی من الماء، یہ پہاڑ جو ہے یہ مجھے کشتی پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کہ قال لا عاصم اليوم، آج کے دن اللہ کسی کا کوئی نہیں بچا سکتا، من امر اللہ الا من رحم، مگر یہ کہ اللہ جس پر رحم کر دے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی آپس میں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ ایک موج آئی اور غرق ہو گیا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے پہاڑ اس وقت موجود ہونے کے باوجود جو اللہ کے دشمن تھے ان کو وہ پناہ نہیں دے سکے، بچ نہیں سکے. لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بہر الواقعات کو اللہ نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور ان کے بے پناہ حلم کو بھی کہ وہ کس قدر انہوں نے ضبط سے کام لیا اور قوم کی زیادتیوں پر صبر کیا. تو دراصل ان واقعات کو سنانے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ صفت حلم اپنے اندر پیدا کریں، اور خاص طور پر اس بے دینی کے زمانے میں کہ جب لوگ دین سے واقف بھی نہیں ہیں. اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو ستاتے تھے، آج جو ان کے ماننے والے ان کو ستائیں گے. لیکن اگر قوم ایسا کرے تو ان کو حوصلے سے برداشت کرنا چاہیے، حلم اور بردباری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے انہیں ہدایت عطا فرما دے. بعض اوقات صبر کر لینے سے اور حلم کی صفت اختیار کر لینے سے اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بات سننے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس لیے اور پھر یہی نہیں، حضرت صالح علیہ السلام، قوم سموت کی طرف جن کو بھیجا گیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید نے جگہ جگہ فرمایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو سب کے سامنے ہے کہ قوم نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، یعنی سجدہ کر رہے ہیں اور آپ سجدے کے دوران اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی. اب اونٹ کی اوجڑی معمولی وزن کی نہیں ہوتی، تو یہ سب کچھ آپ نے برداشت کیا اور بد دعا بھی نہیں فرمائی. اور اس وقت جب قوم کے بچے آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیر، آپ کی جوتیاں جو ہے وہ خون سے بھر گئیں، اور اس وقت فرشتے بھی چیخ اٹھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں قوم کو پیس کر رکھ دیں. تو اس وقت بھی آپ نے جو فرمایا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں. تو بہرحال یہ ساری صفات اللہ نے ذکر اسی لیے فرمائی ہیں کہ ہم دوسروں کو حوصلے سے جواب دیں، ان کی نرم گرم باتیں سن کر آپ سے باہر نہ ہوں، برداشت اپنے اندر پیدا کریں. اور خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں کہ بات بات پہ لوگ جو ہے وہ کلاشن کوف نکال لیتے ہیں، ٹی نکال لیتے ہیں، پستول نکال لیتے ہیں، تو حوصلے سے کام لیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر لوگ جو نیک تھے، ان کی صفت یہ تھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم میں بھی یہ صفت پیدا فرما دیں، اور کسی درجے میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گی تو بہت سارے معاملے حل ہو جائیں گے. ایک اور بات عرض کر دوں، چونکہ اس زمانے میں ظلم و زیادتیاں بھی بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص اگر حق پر ہے اور حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو لے لے یہ چیز، حالانکہ وہ حق پر ہے، لینا چاہے تو لے بھی سکتا ہے، شریعت نے منع بھی نہیں کیا، لیکن لڑائی جھگڑے دنگے فساد سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. تو حدیث میں جو الفاظ ہیں، یعنی مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت وسط جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں. وسط جنت، جس طرح شہر کا قلب ہوتا ہے نا، سب سے قیمتی جگہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے وسط جنت جو ہے وہ سب سے قیمتی جگہ ہے. فرمایا کہ اپنے حق پر ہونے کے باوجود اگر اپنے حق کو چھوڑ دے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے وسط جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہاں پر اگر 10 کروڑ کا بھی کوئی بنگلہ ہو، کوئی جگہ ہو، اس سے بھی زیادہ 1 ارب کی ہو یا اس سے ہی بڑھ کر ہو، تو بہرحال بھائی یہ سب کو چھوڑ کے جانا ہے. 10 ارب کی بھی ہو، 10 خرب کی بھی ہو، تو کوئی ساتھ لے جائے گا؟ بہرحال سب کچھ چھوڑ کے جائے گا. تو اگر خدا نہ کرے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور 10 آدمی آ جاتے ہیں کلاشنکوف لے کے, آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ کسی نے کوٹھی تیار کی اور پتہ چلا کہ جناب تیار بےچارے کسی نے کرائی اور پہنچ کے قبضہ کر لے کہ ہماری نکلو یار, آج کل تو معاملے وہ ہیں. تو بھائی اللہ کے لیے اگر ہم اس کو چھوڑ دے کر دے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ, اللہ جھوٹا نہیں فرماتا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اگرچہ جس کا حق ہے شریعت نے اس کو یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ اپنے حق کی خاطر لڑ سکتا ہے, اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن یقیناً بعض اوقات فتنہ فساد ہوتا ہے, ایک قتل ہو گیا, دوسرا ہو گیا, 10 قتل ہو گئے, تب جا کے کہیں 20 سال 100 سال کے بعد وہ زمین اس کو ملی لیکن نسلیں ختم ہو گئیں اس میں. تو اگر اللہ کے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے آدمی اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو دستبردار کر دے تو یقیناً اس میں بڑا معاملہ, اللہ کی طرف سے بڑا اجر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور یقین کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ یقین ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما, اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما, دشمنوں کے اور حاسدوں کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اور آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنے سے یا اللہ ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, اقارب کو, دوست احباب کو, تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما, خصوصیت کے ساتھ کراچی میں اے اللہ اپنے فضل سے امن و امان قائم فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, قتل و غارت گری کر رہے ہیں, فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں, جو بھی ہیں اے اللہ اولاً تو انہیں ہدایت عطا فرما, اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ظلم کی جتنی بھی شکلیں ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کو ختم فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر ظالم کے ظلم سے بچا, ہر حاسد کے حسد سے بچا, ہر شریر کی شرارت سے بچا, ہر فتنہ انگیز کی فتنہ انگیزیوں سے بچا کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رقیب یا حفیظ, 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 یا رقیب یا حفیظ. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نگہبانی فرما, حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما, آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور اگر نہیں بھی کہا تو یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, اے اللہ جائز ضرورتیں پوری فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ہم جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.